بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 12 اپریل 2019 ہے۔ یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب حصول پاکستان، جس کے مصنف احمد سعید ہیں اور جس کے کل صفحات کی تعداد 392 ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03212138225 پر یا ہماری ویب سائٹ www.asfa.org www.alsuffa.org پر رابطہ کریں۔ پارٹ 1، دیگر تصانیف پروفیسر احمد سعید۔ نمبر 1، مولانا اشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی، طبع اول 1972، طبع دوم 1984۔ نمبر 2، ذکر مجذوب 1973۔ نمبر 3، بزم اشرف کے چراغ 1975۔ نمبر 4، اقبال اور قائد اعظم، طبع اول 1976، طبع دوم 1988، طبع سوم 2008۔ نمبر 5، اشاریہ قائد اعظم 1976۔ نمبر 6، گفتار قائد اعظم 1976۔ نمبر 7، حیات قائد اعظم چند نئے پہلو، طبع اول 1978، طبع دوم 2009۔ نمبر 8، قائد اعظم مسلم پریس کی نظر میں 1981۔ نمبر 9، روزنامہ زمیندار اور تحریک آزادی، ایک توضیحی اشاریہ 1988۔ نمبر 10، اسلامیہ کالج لاہور کی 100 سالہ تاریخ، جلد اول 1992، جلد دوم 2000۔ نمبر 11، روزنامہ پیسہ اخبار اور تحریک آزادی، ایک توضیحی اشاریہ 2003۔ نمبر 12، مسلمانان پنجاب کی سماجی اور فلاحی انجمنیں 2004۔ نمبر 13، نگارشات حمید نظامی 2004۔ نمبر 14، نوائے وقت اور تحریک پاکستان 2005۔ نمبر 15، دو قومی نظریہ منہ بولتے حقائق 2006۔ نمبر 16، حمید نظامی کے کالم 2006۔ نمبر 17، انجمن اسلامیہ امرتسر تعلیمی و سیاسی خدمات 1873 تا 1947۔ نمبر 18، روزنامہ زمیندار لاہور، مقالہ ہائے افتتاحیہ و شنزرات جنوری تا اپریل 1932 زیر طبع۔ نمبر 19، رائٹنگز آف دا قائد اعظم 1976۔ نمبر 20، دا ایسٹرن ٹائمز آن قائد اعظم 1983۔ نمبر 21، وزٹرز آف قائد اعظم 1989۔ نمبر 22، ریفلیکشنز آن پاکستان اکنامک ایسپیکٹ 1992۔ نمبر 23، ریفلیکشن آن پاکستان پولیٹیکل ایسپیکٹ 1993۔ اینڈ نمبر 24، قائد اعظم اے بنچ آف ریئر لیٹرز 1999۔ الفوزی پبلشرز، چوک اردو بازار، لاہور۔ حصول پاکستان، احمد سعید۔ الفوزی پبلشرز، ذیشان پلازا، بیسمنٹ، دکان نمبر 8، احاطہ شادریاں، لاہور بازار، اردو بازار، لاہور۔ جملہ حقوق بحق احمد سعید محفوظ ہیں۔ نام کتاب حصول پاکستان، نام مصنف پروفیسر احمد سعید، نیو ایڈیشن 2016، پرنٹرز پاشا عارف پرنٹرز، قیمت 250 روپے، پبلشرز ملک اعجاز احمد۔ فہرست مضامین: جنگ آزادی، سر سید احمد خان، مسلمانوں کے تعلیمی و سماجی ادارے، دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء، انجمن حمایت اسلام لاہور، کانگریس، اردو ہندی تنازع، تقسیم بنگال، شملہ وفد، آل انڈیا مسلم لیگ، مسلم لیگ کے آئین میں تبدیلی، 1861 سے 1892 تک آئینی ارتقاء، منٹو مارلے اصلاحات، حادثہ مسجد کانپور، لکھنؤ پیکٹ، مونٹیگو چیمسفرڈ اصلاحات، سانحال جلیانوالا باغ، دہلی تجاویز، سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ، جنہ کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، گول میز کانفرنس، قانون حکومت ہند 1935، کانگریسی راج، قائد اعظم اور مسلم لیگ کی تنظیم نو، قرارداد لاہور، کرسپ مشن، برطانوی راج کے آخری سال، CR فارمولا، جنہ گاندھی مذاکرات، ویول پلان، شملہ کانفرنس، کابینہ مشن پلان، انتقال اقتدار، 3 جون پلان، ریڈ کلف ایوارڈ، مسلم مشاہر، محسن الملک، وقار الملک، سید امیر علی، شوکت علی، محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال، نواب سلیم اللہ خان، سیٹ عبداللہ ہارون، حسرت موہانی، نواب ظفر علی خان، نواب بہادر یار جنگ، چودھری رحمت علی۔ قائرین سے چند باتیں۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ وہ قوم جو اپنے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر ہے، اس قابل نہیں کہ دنیا میں زندہ رہے۔ بدقسمتی سے ہماری قوم ایک ایسی ہی قوم ہے۔ پاکستان جو 1930 میں محض ایک تصور اور خواب تھا، 1940 میں مسلمانہ نے ہند کا متمع نظر ٹھہرا، اور جس نے 1947 میں حقیقت کا روپ دھار لیا۔ سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت، مسلم امپائر کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ اس دور میں برطانوی سلطنت کو کانگریس اور لیگ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا تھا، جبکہ کانگریس کی برطانیہ اور لیگ دو اطراف سے مخالفت ہو رہی تھی، لیکن لیگ کو 3 اطراف سے انگریزوں، ہندوؤں اور خود مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ کیا ان تمام شدید مزاحمتوں کے باوجود پاکستان کا معرض وجود میں آنا کسی معجزے سے کم ہے؟ قیام پاکستان پر ایک اور نظر ڈالنے کی قوی ضرورت ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کا موقف نہایت جاندار تھا، لیکن اس کی تشہیر نہایت کمزور تھی۔ مسلم قوم کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی کے علاوہ اس کی ایک اہم وجہ مؤثر انگریزی مسلم صحافت کا عدم وجود تھا۔ جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزی صحافت کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ان کے پاس دی بنگالی ہندو، امرت بازار پتریٹا، ٹریبیون، ہندوستان ٹائمز ایسے نامور اخبارات کے علاوہ اور بہت سے روزنامے موجود تھے جو ہندو نقطۂ نظر کی بھرپور ترجمانی کیا کرتے تھے۔ ادھر ہندوؤں کے مقابلے میں انگریزی مسلم صحافت کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس میدان میں مسلمانوں کی پسماندگی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہلی سے شائع ہونے والا آل انڈیا مسلم لیگ کا ترجمان ڈان کہیں 1942 میں جا کر روزنامے کی شکل اختیار کر سکا۔ ڈان بلا شبہ بجا طور پر مسلمانان ہند کا ترجمان تھا، لیکن حالات کے ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ اس کی ادارت ایک غیر مسلم پوتھین جوزف کو سونپی گئی تھی۔ اس موقع پر روزنامہ ایسٹرن ٹائمز لاہور، اسٹار آف انڈیا کیلکتا، مارننگ نیوز کیلکتا اور دیگر مسلم اخبارات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، جنہوں نے اپنی تمام تربیت سر و سامانی کے باوجود مسلم قومیت کا جھنڈا اٹھائے رکھا اور مسلم موقف کی حسب مقدور ترجمانی کرتے رہے۔ پاکستان کو بننے کے بعد بگڑنے کے منحوس اور شرمناک دن بھی دیکھنے پڑے۔ وہ بچے جو تشکیل ملک کے وقت پیدا ہوئے، جوان ہو کر صاحب اولاد ہو گئے، لیکن افسوس کہ وہ سرزمین جس پر معرض وجود میں آنے والی مسلم ریاست نے کروڑوں انسانوں کے مشام جان کو حریت اور آزادی کی مشک بار فضاؤں سے مہکایا، اس امر کی منتظر ہی رہی کہ اس کے سبزہ زاروں اور چمنستانوں میں مست خرام لوگوں کو کوئی یہ بتائے کہ تمہیں فراغت و امن کی یہ ہوائیں کچھ یوں ہی میسر نہیں آ گئیں، بلکہ انہیں نکھت و نور سے معمور کرنے کے لیے فہم و فراست، محنت و جافشانی اور عشق و محبت کی انتہائی لگن سے سرشار فرزندان ملت نے برسہ برس تک جاں گسل جد و جہد کی ہے۔ آزادی کی وہ نعمت جس سے ہم بہراور ہیں، ایک طویل جنگ کے بعد حاصل کی گئی ہے۔ یہ محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ثمر ہے، کسی کی دی ہوئی خیرات نہیں، جیسا کہ اکثر ہندو اور انگریز مورخ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان حصول پاکستان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اپنی جد و جہد اور حکمت و تدبر کے علاوہ کسی کے زیر بار احسان نہیں ہوئے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ ہندوؤں کی کانگریس تھی جس نے انگریزوں کی سرپرستی میں جنم لیا اور پرورش پائی۔ یہ ہندو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے حصے کی دولت اور رقبے کو برطانیہ سے خیرات میں حاصل کیا اور جو آج بھی ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے دانت تیز کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کے دل پر حصول پاکستان کی جد و جہد کی تاریخ نقش کر دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے عزائم کیا تھے، انہیں یہ بھی ذہن نشین کرایا جائے کہ مسلم لیگ کیوں معرض وجود میں آئی، اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے قومی وجود کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا شملہ وفد انگریزوں کی شے پر ترتیب دیا گیا تھا، کیا ہندو کے ساتھ سمجھوتا ممکن ہے، کیا کانگریس تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت تھی، کیا برکوچک کے آئینی مسائل کا حل قیام پاکستان ہی میں مضمر تھا، کیا قائد اعظم کابینہ مشن منظور کر کے مطالبہ پاکستان سے دستکش ہو گئے تھے۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کا مفصل مگر جامع جواب میں نے اس کتاب میں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں یہ تو قارئین کرام ہی بتا سکیں گے۔ گزشتہ 8-10 سال سے کتاب میں کوئی اہم تبدیلی نہ کی جا سکی، لیکن اس مرتبہ کئی ایک ابواب اثر نو لکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ باقی ابواب میں بھی ترمیم و اضافے کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں کتاب کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ان کی طرف سے آنے والے مشوروں کا دل سے خیر مقدم کروں گا۔ اس موقع پر میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہیں یا نیم سرکاری کارپوریشنوں کے ملازم، عدالتوں کے جج حضرات یا فوجی جرنیل، اساتذہ یا طالب علم، افسر ہیں یا کلرک، صنعت کار ہیں یا سرمایہ دار، زمیندار ہیں یا مزارہ، اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہوئے صرف ایک بات پیش نظر رکھیں کہ آج وہ جو کچھ ہیں پاکستان کے طفیل ہیں، اور وہ پاکستان کو قدرت کا ایک عطیہ سمجھتے ہوئے پاکستانیوں کو اس احساس سے بچائیں کہ انگریز کا دور اچھا تھا۔ احمد سعید، ایم اے او کالج لاہور، یکم رمضان المبارک 1424 ہجری، 28 اکتوبر 2003۔ سالانہ اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ 1894-1927، کانپور 1894 لطف اللہ علی گڑھی، لکھنؤ 1895 سید محمد شاہ رامپوری، بانس بریلی 1896 لطف اللہ علی گڑھی، میرٹھ 1897 لطف اللہ علی گڑھی، کانپور 1898 مسیح الزماں خان، شاہجہان پور 1899 احمد حسن کانپوری، بنارس 1906 شاہ محمد سلیمان، لکھنؤ 1912 علامہ رشید رضا، لکھنؤ 1915 سر شاہ محمد سلمان، لکھنؤ 1925 حبیب الرحمن خان شیروانی، کانپور 1926 حکیم محمد اجمل خان۔ یہ تمام اجلاس یو پی کے ہوئے۔ بہار کے عظیم آباد پٹنہ 1900 احمد حسن کانپوری، پنجاب میں امرتسر 1902 مسیح الزماں خان، امبالہ 1925 حاجی سر رحیم بخش، امرتسر 1927 مولانا غلام حسین، بنگال میں کلکتہ 1901 مفتی غلام رسول امرتسری، سی پی ناگپور 1918 حبیب الرحمن خان شیروانی، مدراس 1904 ابو محمد عبدالحق، مدراس 1917 شاہ محمد سلیمان، بمبئی پونا 1916 شاہ محمد سلیمان، دہلی 1910 حکیم اجمل خان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 1906-1943، بنگال ڈھاکہ 30-31 دسمبر 1906، وقار الملک کلکتہ 3-4 مارچ 1912 نواب سلیم اللہ خان، کلکتہ 30 دسمبر 1917 راجہ آف محمود آباد، کلکتہ 7 ستمبر 1920 ایم اے جنا، کلکتہ 30 دسمبر 1927 مولوی محمد یعقوب، کلکتہ 26-30 دسمبر 1928 راجہ آف محمود آباد، ہاوڑہ 21 اکتوبر 1933 میاں عبدالعزیز، کلکتہ 17-18 اپریل 1938 ایم اے جناح، پنجاب अमृतसर 30-31 दिसंबर 1908 अली सर अली इमाम अमृतसर 29-31 दिसंबर 1919 हकीम अजमल ख़ान लाहौर 24-25 मई 1924 एम ए जिना लाहौर 1 जनवरी 1928 सर मोहम्मद शफ़ी लाहौर 22-24 मार्च 1940 एम ए जिना सिंध कराची 29-30 दिसंबर 1907 आदम जी पीर भाई कराची 24-26 दिसंबर 1943 एम ए जिना यूपी अलीगढ़ 18-19 मार्च 1908 मियां मोहम्मद शाहदीन लखनऊ 22-23 मार्च 1913 सर मोहम्मद शफ़ी आगरा 30-31 दिसंबर 1913 सर इब्राहिम रहमतुल्ला लखनऊ 30-31 दिसंबर 1916 एम ए जिना लखनऊ 31 मार्च तयकुम अप्रैल 1943 गुलाम मोहम्मद भरगरी अलीगढ़ 30-31 दिसंबर 1925 सर अब्दुल रहीम इलाहाबाद 28-30 दिसंबर 1930 अल्लामा मोहम्मद इकबाल लखनऊ 15-18 अप्रैल 1937 एम ए जिना इलाहाबाद 3-6 अप्रैल 1942 एम ए जिना बम्बई 30 दिसंबर 1915 मौलवी मज़हरुल हक 31 अगस्त 1 सितंबर 1918 राजा ऑफ महमूदाबाद 30-31 दिसंबर 1924 सर रज़ा अली 11-12 अप्रैल 1936 सर वज़ीर हसन अहमदाबाद 30 दिसंबर 1921 मौलाना हसरत मोहानी दिल्ली 29-30 जनवरी 1910 सर गुलाम अली ख़ान 30 दिसंबर 1918 मौलवी ए के फजलुल हक 29-31 दिसंबर 1926 सर अब्दुल क़ादिर 26-27 दिसंबर 1931 सर ज़फ़रुल्ला ख़ान 25-26 नवंबर 1933 हाफिज़ हिदायत हुसैन 24-26 अप्रैल 1943 एम ए जिना सी पी नागपुर 28-30 दिसंबर 1916 सर नबीउल्ला नागपुर 30-31 दिसंबर 1920 डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मद्रास 12-15 अप्रैल 1941 एम ए जिना बिहार पटना 26-29 अप्रैल 1938 एम ए जिना सालाना इजलास ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886-1945 यूपी अलीगढ़ 1886 मौलवी समीउल्ला ख़ान लखनऊ 1888 मुंशी इम्तियाज़ अली काकोरवी अलीगढ़ 1889 सरदार मोहम्मद हयात ख़ान इलाहाबाद 1890 सरदार मोहम्मद हयात ख़ान अलीगढ़ 1891 नवाब मोहम्मद इसहाक़ ख़ान अलीगढ़ 1893 नवाब मोहसिनुल मुल्क अलीगढ़ 1894 मियां शाहदीन शाहजहानपुर 1895 नवाब मोहसिनुल मुल्क मेरठ 1896 सैयद हुसैन बिलगिरामी रामपुर 1900 सैयद हुसैन बिलगिरामी लखनऊ 1904 प्रोफेसर थियोडोर मॉरिसन अलीगढ़ 1905 खलीफा सैयद मोहम्मद हुसैन लखनऊ 1912 मेजर सैयद हसन बिलगिरामी आगरा 1913 मियां शाहदीन अलीगढ़ 1922 मियां फजल हुसैन अलीगढ़ 1923 साहिबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान अलीगढ़ 1925 साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम बनारस 1930 सैयद रास मसूद मेरठ 1934 शेख अब्दुल क़ादिर आगरा 1935 डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रामपुर 1936 सर आगा ख़ान अलीगढ़ 1937 नवाब अब्दुल हकीम अलीगढ़ 1943 नवाब ज़हीर यार जंग आगरा 1945 नवाब ज़ादा लियाक़त अली ख़ान पंजाब लाहौर 1888 सरदार मोहम्मद हयात ख़ान लाहौर 1898 नवाब सर फ़तेह अली ख़ान क़ज़लबाश अमृतसर 1908 नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला रावलपिंडी 1914 मौलवी सर रहीम बख्श रोहतक 1931 सर रज़ा अली لاہور 1932 کرنل مقبول حسین قریشی بنگال کلکتہ 1889 سر امیر علی 1899 سر امیر علی ڈھاکہ 1906 جسٹس سید اشرف الدین شرف الدین کلکتہ 1917 سید سر اکبر نظر علی حیدری کلکتہ 1939 مولوی اے کے فضل الحق بمبئی 1903 بدر الدین طیب جی پونا 1915 سر عبد الرحیم بمبئی 1924 سر ابراہیم رحمت اللہ پونا 1940 مولوی اے کے فضل الحق سندھ کراچی 1907 حافظ الطاف حسین حالی خیرپور 1919 شمس الہدا مدراس 1901 جسٹس بوڈام مدراس 1927 شیخ سر عبد القادر سی پی ناگپور 1910 عبداللہ یوسف علی امراوتی 1920 ابراہیم ہارون جعفر جبل پور 1944 سر عزیز الحق دہلی 1892 حشمت اللہ دہلی 1902 سر آغا خان دہلی 1911 سید حسین بلگرامی دہلی 1926 سر عبد الرحیم اجمیر 1928 شاہ محمد سلیمان سورت 1918 سر ابراہیم رحمت اللہ رنگون 1919 سر علی محمد مہاراجہ محمود آباد صدر و انجمن حمایت اسلام لاہور 1884 تا 1967 خلیفہ حمید الدین 1884 تا 1896 مفتی عبداللہ ٹونکی 1898 تا 1904 نواب سر فتح علی قزلباش 1905 تا 1915 1912 تا 1923 نواب سر ذوالفقار علی خان 1916 تا 1921 سر محمد شفیع 1923 تا 1932 سر عبد القادر 1933 تا 1934 شیخ سر محمد اقبال 1934 تا 1937 نواب مظفر علی خان 1938 تا 1946 خلیفہ شجاع الدین 1937 تا 1955 غلام محی الدین قصوری 1955 تا 1962 سر محسن شاہ 1962 تا 1967 جنگ آزادی 1897 ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغلیہ سلطنت جس کے دامن میں ایک تہذیب نے پرورش پائی یہاں پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ زمانہ دو تہذیبوں، دو تعلیمی نظاموں اور زندگی کے دو فلسفوں کے تبادلے کا زمانہ تھا۔ پرانے سماجی اور سیاسی نظام کے بجائے ایک نئے سماجی اور سیاسی نظام نے اس کی جگہ سنبھالی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب پر نظر ڈالنے سے قبل یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو واقعات پیش آیا ان کے لیے غدر، بغاوت، سرکشی اور فوجیوں کا ہنگامہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں یا اسے جنگ آزادی کا نام دیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ 1857 کے واقعات میں صرف فوجی ہی ملوث نہیں تھے بلکہ ہندوستانی عوام بھی اس میں براہ راست شریک تھے۔ خود برطانوی سیاستدان بھی اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور تھے کہ یہ بغاوت صرف فوجیوں تک محدود نہیں تھی۔ لارڈ سلزبری نے دارالعلوم میں کہا ہے کہ یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اتنی وسیع اور زبردست تحریک صرف کارتوسوں کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی ایوان میں قائد حزب اختلاف ڈزرائیلی 27 جولائی 1857 کو 3 گھنٹے کی طویل تقریر میں یہ کہنے پر مجبور تھا کہ برطانیہ کو فوجی بغاوت کی بجائے قومی بغاوت یعنی نیشنل ریولیوٹ کا سامنا تھا۔ اس کی رائے میں گزشتہ 25 سالوں کے دوران کی جانے والی اصلاحات اور ان کی تہم پوشیدہ عیسائیت کے فروغ کی خواہش اس بغاوت کی اہم وجہ تھی۔ ڈزرائیلی نے الزام عائد کیا کہ کمپنی نے قدامت پسند ہندوؤں کے مذہبی عقیدات میں مداخلت اور ریاستی حکمرانوں اور تعلقہ داروں کے حقوق پر کاری ضرب لگا کر ان کی ناراضگی مول لی، اور چربی والے کارتوس تو محض ایک بہانہ تھے، وہ اس بغاوت کی وجہ نہیں تھے۔ ان واقعات کو محض فوجیوں کی بغاوت کا نام دینے والوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر متذکرہ بالا تینوں طبقات کا فوجیوں کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ ممتاز امریکی مورخ ٹامس میٹکاف نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اس میں شک و شبے کی قطن گنجائش نہیں کہ سپاہیوں کی بے اطمینانی اس بغاوت کا ایک اہم محرک تھی، لیکن جو ہی سپاہیوں نے ہتھیار اٹھائے تو غزر کی اصل قوت عوامی حمایت نے فراہم کی۔ لندن کے مجلہ کوارٹرلی ریویو نے ریزلی کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے غدر قوم کو قوموں کے درمیان کشمکش کا نام دیتے ہوئے اسے ہندوستان کے بہترین طبقوں کی طرف سے اپنی مقدس سرزمین پر بیرونی حملہ آوروں کے خلاف جدوجہد سے تعبیر کیا۔ جسٹس کارتھی نے لکھا، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال اور شمال مغربی صوبوں کے زیادہ تر حصے میں ہندوستانی قومیں انگریزی طاقت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چربی کے کارتوس کا جھگڑا صرف ایک طرح کی چنگاری تھا جو اچانک اس سارے بارود میں آن پڑا۔ وہ جنگ ایک مذہبی اور قومی جنگ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تمام کارروائی میں صرف فوج نے ہی حصہ نہیں لیا، بلکہ عوام بھی اس قدر کثیر تعداد میں شامل ہو گئے کہ کمپنی کو حالات پر قابو پانے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دشواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لندن کے اخبار نے لکھا کہ اگر بے اطمینانی صرف سپاہیوں تک محدود ہے اور عام لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت ہند کیوں بار بار انگریز فوج طلب کر رہی ہے اور تار پر تار کھڑکاتی ہے۔ اگر لوگ حکومت کے ساتھ ہیں جیسا کہ وزیر اور کمپنی کے ڈائریکٹر دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں ہندوستان ہی سے اتنے آدمی مل سکتے ہیں کہ وہ 10 فوجیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ ذرا سر سید کی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند پر ایک نظر ڈالیے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض سپاہیوں کی بغاوت نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی خاص بات عام سرکشی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ 1857 کی سرکشی میں بھی یہی کچھ ہوا کہ بہت سی باتیں جو ایک مدت سے لوگوں کے دلوں میں جمع ہوتی جا رہی تھیں اور ایک بہت بڑا میگزین جمع ہو گیا تھا۔ پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ صرف فوجی بغاوت تھی تو سوال یہ ہے کہ فوجی بغاوتیں تو اس سے پہلے بھی متعدد موقعوں پر ہوئی ہیں۔ مثلاً 1806 میں مدراس میں فوج نے تلک لگانے پر پابندی کے خلاف بغاوت کی۔ 1824 میں بیرک پور میں بغاوت ہوئی۔ 1842 میں بنگال کی 4 رجمنٹوں نے سندھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح 1849 میں راول پنڈی، دسمبر 1849 میں پنجاب، اور 1852 میں بنگال میں فوجی بغاوتیں ہوئیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ مندرجہ بالا تمام بغاوتوں میں ہندوستانی عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ اگر 1857 کی بغاوت بھی صرف فوجیوں کی بغاوت تھی تو دنیا کے کس قانون کے تحت اس کی سزا بے گناہ عوام کو دی گئی؟ گاؤں کے گاؤں کس جرم کی پاداش میں جلا دیے گئے؟ اور تو اور، خود لارڈ کیننگ تک اس کو منتشر شورش کے بجائے منظم بغاوت کہتا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہندوستانی بھی برطانیہ جا کر اسی عیاری اور مکاری سے تجارت کی آڑ میں برطانیہ پر قبضہ کر لیتے اور برطانیہ اس سے خلاصی حاصل کرنے کی جو جدوجہد کرتا، اس کو کیا نام دیا جاتا؟ آیا وہ جنگ آزادی ہوتی یا غدر اور فوجی بغاوت؟ حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے جب لاکھوں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا تو بربریت اور درندگی کی اس کارروائی سے ملک میں خوف اور دہشت کی ایسی فضا قائم ہو گئی جس نے ہندوستانیوں کے حوصلے اس قدر پست کر دیے کہ وہ تحریک کی نوعیت کے بارے میں اپنی صحیح رائے کا اظہار کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ اس دور میں ہندوستانیوں کے دلوں پر انگریزوں کا روب دبدبہ کس قدر چھا چکا تھا، اس کا اندازہ مسز کوپلینڈ کے بیان کردہ اس واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک ہندوستانی جوہری ایک انگریز عورت کے پاس کچھ جواہرات فروخت کرنے کے قرض سے لایا۔ اس عورت نے قیمت ٹھہرانے کے سلسلے میں ازراہ مذاق کہہ دیا کہ میں تمہیں مٹکاف کے پاس بھیج دوں گی۔ اس پر وہ جوہری اس قدر خوفزدہ ہوا کہ بدحواس ہو کر اپنے جواہرات چھوڑ کر بھاگ گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس خوف و ہراس کی فضا میں جب انگریزوں نے جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا تو ہندوستانیوں کو بھی اسے غدر کہنا پڑا۔ پھر جب خوف کے پردے دلوں سے ہٹتے چلے گئے اور تحریکی نوعیت کا احساس پیدا ہوا تو غدر کے بجائے رستخیز بیجا کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ پھر جوں جوں آزادی کی منزل نزدیک آتی گئی، رستخیز بیجا ہنگامہ 1857 میں تبدیل ہو کر بلا آخر جنگ آزادی میں تبدیل ہو گیا۔ اسباب: فوجی بغاوت۔ ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا جو بارود جمع ہو رہا تھا، فوجیوں نے اس میں چنگاری رکھ دی۔ ہندوستانی سپاہیوں کے پیش قدمی کا سبب یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے غیر منصفانہ سلوک سے تنگ آ چکے تھے۔ کمپنی کے احکام سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ 1806 میں جب سر جارج بارلو نے یہ حکم جاری کیا کہ ہندوستانی سپاہی پریڈ کے وقت تلک مت لگائیں اور صافہ نہ باندھیں، تو اس حکم سے ان میں اشتعال پیدا ہونا لازمی امر تھا۔ ادھر ایک انگریز سپاہی اور ہندوستانی سپاہی کی تنخواہ اور معیار زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا، جو ہندوستانی سپاہیوں کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا موجب بنا۔ ہندوستانی فوج 13,15,520 اشخاص پر مشتمل تھی، جس پر 98,02,235 پاؤنڈ خرچ کیے جاتے تھے۔ اس میں سے 56,68,110 پاؤنڈ کی خطیر رقم انگریز سپاہیوں پر خرچ کی جاتی تھی، جبکہ ان کی کل تعداد محض 51,361 تھی۔ ہندوستانی پیدل سپاہی کو صرف 7 روپے اور سوار کو 27 روپے ماہوار ملتے تھے۔ اس فرق نے ہندوستانی سپاہیوں کے دل میں بددلی اور بے اطمینانی پھیلا دی تھی۔ ہندوستانی سپاہیوں کو ترقی کے مواقع بالکل نہیں ملتے تھے۔ ایک ہندوستانی خواہ وہ برطانوی سلطنت کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگا دیتا، کسی بھی اعلیٰ عہدے تک اس کی رسائی ناممکن تھی۔ اگر کوئی ہندوستانی اعلیٰ قابلیت کا مظاہرہ کرتا اور اس بات کا مستحق ہوتا کہ اسے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا جائے، تو کمپنی اس کی قابلیت کا اعتراف یوں کرتی کہ اسے پینشن دے کر ریٹائر کر دیتی۔ بقول ہومز، ہندوستانیوں کو یقین تھا کہ اگر وہ دوسرے حیدر علی بھی بن جائیں، تب بھی ایک نچلے درجے کے انگریز کے برابر تنخواہ نہ پا سکیں گے۔ اس سے بھی ہندوستانی سپاہیوں کے دلوں میں کمپنی کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ یوں تو عیسائیت کی تبلیغ کمپنی کے سرکاری فرائض میں شامل تھی، مگر اس کے لیے سب سے موضوع جگہ فوجی چھاؤنیاں سمجھی جاتی تھیں، جہاں امن کے دنوں میں فوج بیکار بیٹھی رہتی تھی۔ کمپنی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سپاہیوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک انگریز فوجی کمانڈر نے سرکاری رپورٹ میں لکھا کہ میں لگاتار 28 سال سے ہندوستانی سپاہیوں کو عیسائی بنانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہوں، اور غیر عیسائیوں کی روحوں کو شیطان سے بچانا میرے فوجی فرض کا جز رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حکمت عملی نے ہندوستانی سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ کمپنی نے جب ہندوستانی سپاہیوں کو سمندر پار علاقے میں لے جا کر جنگ کے لیے مجبور کیا، تو ہندو برہمن سپاہیوں نے اس حکم کو اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت تصور کیا، کیونکہ سمندر پار سفر ان کے مذہب میں پاپ سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی اسباب: ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے وارد ہوئی تھی، مگر اس نے تجارت کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کو اپنا فرض اولین سمجھا۔ کمپنی کے احکام تمام ہندوستان کو عیسائیت کے پرچم تلے جمع کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین مینگلز نے دارالعلوم میں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطنت اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یسوع مسیح کا پرچم لہرا دیں۔ کمپنی عیسائی پادریوں کی اعلانیہ سرپرستی کرتی تھی، جو ہندوستان آ کر نہ صرف اپنے مذہب کی تبلیغ پر ہی اکتفا کرتے بلکہ ہندوستانیوں کے مذہب پر بیجا تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ 1854 میں پادری فنڈرز ہندوستان آیا، جس نے ایک کتاب میزان الحق میں اسلام پر زبردست اعتراضات کیے، جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ 1855 میں ایک اور پادری ایڈمنڈ نے یہ گشتی مراسلہ جاری کیا کہ اب جبکہ تمام ہندوستان ایک ہی نظم و نسق کے تحت آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر مذہب بھی ایک ہی یعنی عیسائیت ہونا چاہیے۔ ایک اور پادری کینڈی نے لکھا کہ جب تک راس کماری سے ہمالیہ تک لوگ تمام لوگ عیسائی مذہب اختیار نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری اپنی کوششوں کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ کمپنی کے ملازمین اپنے ماتحتوں کو اپنے گھر بلاتے اور انہیں پادری کا واعظ سننے پر مجبور کرتے۔ بعض اوقات پادریوں کے ساتھ علاقے کا سپاہی بھی جاتا تھا۔ سرکاری طور پر لوگوں کو عیسائی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ اگر کسی علاقے میں قحط رونما ہوتا تو وہاں یتیم بچوں کو یتیم خانوں میں داخل کر کے انہیں عیسائی بنا لیا جاتا۔ 1837 کی قحط سالی میں سکندرہ کے یتیم خانوں میں یہی واقعات پیش آئے تھے۔ کمپنی ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ میں کس قدر دلچسپی لیتی تھی، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 1849 میں الحاق پنجاب کے بعد ہینری لارنس کی سربراہی میں ایک تین رکنی ایڈمنسٹریشن بورڈ تشکیل دیا گیا تھا۔ 1852 میں ہینری لارنس کی زیر صدارت سرکاری سرپرستی میں چرچ مشن ایسوسی ایشن قائم کی گئی، اور تقریباً ایک عشرہ بعد لاہور میں منعقدہ پنجاب مشنری کانفرنس کے موقع پر اعلیٰ سرکاری حکام اور مشنریوں کے درمیان گپ شپ اور باہمی میل جول اس امر کی غمازی کر رہا تھا کہ حکمران یہاں عیسائیت کے فروغ کے کس قدر خواہاں تھے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مشنری کانفرنس کا صدر ڈونلڈ میکلوڈ کچھ عرصے بعد ہی پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کے یہی اقدامات لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے کہ وہ انہیں عیسائی بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ 1850 میں کمپنی کے قانون نے، جس کے تحت تبدیلی مذہب کا وراثت پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، لوگوں کے شبہات کو یقین میں تبدیل کر دیا۔ اسی سبب ہندوستانیوں نے کمپنی کے دیگر اصلاحی اقدامات، مثلا ریل اور تار وغیرہ کے قیام کو، انہیں عیسائیت کی راہ پر ڈالنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ یہاں یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو حیران کرے کہ 1922 تک ہندوستانی خزانے سے گرجا گھروں پر رقم خرچ کی جاتی تھی۔ سر سید کی رائے میں مذہبی معاملات میں مداخلت ہی اس سرکشی کا سب سے بڑا سبب تھا۔ سیاسی اسباب، چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ برصغیر سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی سیاسی تحقیر شروع کر دی گئی۔ کمپنی نے جان بوجھ کر ایسی تواریخ مرتب کروائیں جن میں مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ ان کتابوں میں مسلمانوں کو خونخوار اور درندے اور ہندوؤں کو مظلوم و معصوم دکھایا گیا تھا۔ لارڈ ہیکسٹن نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے اودھ کے حکمران کو، جو نواب وزیر کے نام سے حکومت کرتے تھے، اس بات پر اکسایا کہ وہ شاہ اودھ کا خطاب استعمال کریں تاکہ اس سے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی عزت اور وقار بھی ختم ہو جائے۔ ادھر جب حکمران اودھ بادشاہ بن گئے تو ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا گیا۔ کمپنی آہستہ آہستہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قابض ہوتی گئی، مگر اس نے محسوس کیا کہ جب تک لال قلعے میں مغلیہ حکومت کے برائے نام بادشاہ موجود ہیں، اس وقت تک ہندوستانیوں کے دلوں میں ہماری حقیقی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ کمپنی اس کوشش میں لگ گئی کہ مغلیہ خاندان کے رہے سہے وقار کے ساتھ ان کی برائے نام حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ اگرچہ مغلوں کی بادشاہ صرف لال قلعے تک محدود تھی، لیکن چونکہ وہ صدیوں سے روایت کے امین تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر بابر، اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ لہٰذا ان بے اختیار بادشاہوں کی موجودگی بھی انگریزوں کی نظر میں خار کی طرح کھٹکنے لگی۔ مغل حکومت کی علامتی حیثیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں لارڈ ایمرسٹ نے پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے 1827 میں بادشاہ کو خطوط لکھنے کا انداز تبدیل کر دیا۔ اس سے بیشتر کمپنی کی طرف سے بادشاہ کو جو خطوط لکھے جاتے تھے، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ کمپنی مغل حکومت کی متی اور فرما بردار ہے۔ 1843 میں لارڈ ایلن برا نے بادشاہ کو عید، نوروز، سالگرہ اور دوسرے تقریبات کے موقع پر تحفے، تحائف اور نظریں دینے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ سر چارلس میٹکاف ریزیڈنٹ تو بادشاہ کی رسمی عزت و احترام کا بھی قائل نہیں تھا، کیونکہ اس کے نزدیک انگریزوں کا مغل بادشاہوں کی عزت کرنا مغل حکومت کو زندہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ مغل بادشاہوں کی بے بسی کا اندازہ ایک محاورہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم سے بخوبی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت صرف لال قلعے تک محدود تھی۔ اگرچہ کمپنی اصل اختیارات کی مالک بن چکی تھی، لیکن اسے ان بے بس بادشاہوں کا وجود بھی گوارا نہ تھا۔ ان علامتی بادشاہوں کے ساتھ کمپنی کے سلوک نے ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ لارڈ ڈہولزی کے اس حکم نے کہ بہادر شاہ ظفر کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو لال قلعہ خالی کرنا ہوگا اور اس کے جانشین بادشاہ کہلوانے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے، جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان احکامات نے عوام کے دلوں میں ان برائے نام بادشاہوں کے لیے ہمدردی کے زبردست جذبات پیدا کر دیے۔ ریاستوں کا الحاق۔ اگرچہ کمپنی کی نیت میں تو پہلے دن سے ہی فتور آ چکا تھا اور اس نے پورے ہندوستان پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، کمپنی نے اسی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہندوستانی ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لارڈ ڈہولزی کے زمانے میں ہندوستانی ریاستوں کا وسیع پیمانے پر الحاق کیا گیا۔ ڈہولزی چاہتا تھا کہ کمپنی کے مقابلے میں کوئی اور ریاست موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے 8 ہندوستانی ریاستوں ستارہ، جھانسی، سنبل پور، جیت پور، تجنور، کرناٹک اور اودھ کو برطانوی مقبوضات کا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ اس کے دور میں صرف 2 جنگیں، دوسری سکھ جنگ اور برما جنگ لڑی گئیں۔ کمپنی نے ریاستوں کے الحاق کے بارے میں ناانصافی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ان ریاستوں کے درباروں سے لاکھوں لوگ منسلک تھے۔ الحاق کے بعد ان لوگوں پر معاشی مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مندرجہ بالا تمام ریاستیں علامتی ریاستوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ڈہولزی کہا کرتا تھا کہ انگریزی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس ناجائز و جائز موقع سے فائدہ اٹھائے جس سے اس کی دولت اور مملکت میں اضافہ ہوتا ہو۔ مندرجہ ذیل ستور میں ریاست اودھ اور مرہٹہ ریاست ستارہ کے الحاق کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے، جو تاریخی اعتبار سے علامتی ریاستوں کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں۔ ریاست اودھ پر قبضہ کرنے کے لیے کمپنی نے بدنام زمانہ سبسڈیری سسٹم نافذ کیا اور نواب اودھ کو کمپنی کو فوجی اخراجات کے عوض 16 لاکھ روپے دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح اودھ کے خزانے کو خالی کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا۔ کمپنی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے آہستہ آہستہ اودھ کے زرخیز علاقے ہتھیانے شروع کر دیے۔ کمپنی نے روہیل کھنڈ اور دوآبا کا علاقہ نواب سے چھین لیا۔ اس علاقے کی زرخیزی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس علاقے سے 2 کروڑ روپے کی بچت ہوا کرتی تھی۔ سبسڈیری سسٹم کے تحت اودھ میں ایک انگریز ریزیڈنٹ کا تقرر عمل میں آیا، جو ریاستی معاملات میں ناجائز مداخلت کرنے لگا۔ انگریز ریزیڈنٹ سر ہینری لارنس نے کلکتہ ریویو 19 جنوری 1845 میں لکھا ہے، ہماری ہندوستانی تاریخ میں اودھ کا باب ہمارے لیے رسوائی کا باب ہے۔ اودھ کی تاریخ کے ہر مورخ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس صوبے میں انگریزوں کا دخل دینا، جس درجہ انگریزوں کے نام پر ایک دھبا تھا، اسی درجہ اودھ کے دربار اور وہاں کی رعایا کے لیے تباہ کن تھا۔ 1849 اور 1850 میں کمپنی کے ریزیڈنٹ کرنل سیل مین نے ریاست اودھ کا تفصیلی دورہ کیا۔ چونکہ وہ ریاست کے برطانوی سلطنت سے الحاق کے خلاف تھا، اس لیے 1854 میں اس کی جگہ جیمس آٹرمین نیا ریزیڈنٹ مقرر کیا گیا، جسے ریاست کی تفصیلی چھان بین کا کام سونپا گیا۔ مارچ 1855 میں اس نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی، جس میں عدالتوں سے لے کر سڑکوں اور پبلک ورکس تک کا جائزہ لیا گیا۔ آٹرم نے ریاست کے الحاق کی پرزور سفارش کی۔ چنانچہ 2 جنوری 1856 کو کورٹ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے بعد ریاست کا الحاق کر لیا گیا۔ آٹرم واجد علی شاہ کے دربار میں خط لے کر گیا، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی ریاست اپنی مرضی سے انگریزوں کے حوالے کرتا ہوں۔ نواب واجد علی نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے رشوت اور دھمکیوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ 3 روز تک اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ بالآخر کمپنی کی فوج محل میں داخل ہو گئی، محل کو لوٹا گیا، بیگمات کی بے عزتی کی گئی اور جبری طور پر ریاست کا الحاق عمل میں آیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرنل سیل مین نے لارڈ ڈہولزی کو مطلع کیا تھا کہ اگر اودھ کا الحاق عمل میں آیا تو بنگالی سپاہیوں میں بغاوت پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہ ریاست سپاہیوں کی بہت بڑی نرسری ہے۔ الحاق اودھ کے بعد انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ نفرت اسی علاقے میں پھیلی، کیونکہ الحاق کے سبب لوگ بدماشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ سب سے بڑی ضرب وہاں کے سپاہیوں کو لگی، جن کی کثیر تعداد 80,000 بیکار ہو گئی۔ ریاست اودھ کا سپاہی ایک خاص مراعت یافتہ طبقے کا فرد تصور کیا جاتا تھا، اور تقریباً ہر گاؤں کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فوج میں ضرور ملازم ہوتا تھا۔ الحاق سے قبل سپاہیوں کی اپنے گاؤں میں خوب آؤ بھگت ہوتی تھی، مگر الحاق کے بعد ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ اودھ کے ایک سپاہی نے ہینری لارنس کو بتلایا کہ پہلے جب میں اپنے گاؤں جاتا تو گاؤں کے لوگ مجھے دور سے دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، مگر اب گاؤں کا رذیل ترین آدمی میرے منہ پر حقے کا دھواں چھوڑنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اودھ کے یہی بیکار سپاہی جنگ آزادی میں اپنی جان کی بازی لگا بیٹھے۔ دربار سے منسلک لوگ بھوکو مرنے لگے۔ جائیدادیں اس کثرت سے نیلام اور ضبط کی گئیں جس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ 1853 کے بعد 35,000 میں سے 21,000 جائیدادیں قرق و نیلام کی گئیں۔ الحاق اودھ سے یہاں کے باشندوں میں انگریزوں کے خلاف کس قدر نفرت پیدا ہوئی، اس کا اندازہ ٹریولین کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ سقوں نے انگریزوں کے لیے پانی بھرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بنگالی اخبار ہندو پیٹریاٹ نے اپنی 20 مئی 1858 کی اشاعت میں الحاق اودھ کو ایک سنگین سیاسی جرم قرار دیا تھا، جس نے وہاں بغاوت کو ایک جائز جنگ آزادی کی صورت دی۔ نانا صاحب کے ساتھ ناانصافی۔ 1818 میں مرہٹوں کے آخری پیشوا باجی راؤ سے حکومت چھین لی گئی، اور انگریزوں نے اس کو 8,00,000 روپے سالانہ پینشن دینے کا وعدہ کیا۔ 1827 میں باجی راؤ نے دھندوپت عرف نانا صاحب کو اپنا لیپالک جانشین نامزد کیا۔ 1851 میں باجی راؤ کے مرتے ہی لارڈ ڈہولزی نے نانا صاحب کی پینشن بند کر دی، اور اسے کہا گیا کہ کمپنی جس وقت چاہے بھٹور کی جائیداد واپس لے سکتی ہے۔ نانا صاحب نے اپنی پینشن کی بحالی کے لیے ایک وکیل عظیم اللہ خان کو لندن بھیجا، لیکن بے سود۔ اس طرح نانا صاحب کے دل میں بھی انگریزوں کے خلاف نفرت جم گئی، اور اس نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ معاشی اسباب۔ کمپنی نے ہندوستانیوں کا جس طرح معاشی استحصال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کمپنی کی آمد سے قبل تمام ملازمتوں پر ہندوستانی ہی فائز تھے۔ مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہندو بھی حکومت کے نظم و نسق میں برابر کے شریک تھے۔ کمپنی نے جب ہندوستان کے مختلف حصوں پر ناجائز قبضہ کرنا شروع کیا تو اس سے مقامی باشندوں کو دو نقصانات ہوئے۔ اول تو تمام ملازمتیں صرف انگریزوں کے لیے مخصوص ہو گئیں، اور ہندوستانیوں پر اعلیٰ عہدوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دوسرا یہ کہ کمپنی کے انگریز ملازمین ہندوستان میں مستقل رہائش کے ارادے سے نہیں آتے تھے۔ ریٹائرمنٹ یا کسی اور سبب سے جب وہ ملازمت سے فارغ ہو جاتے تو یہاں کا جمع شدہ سرمایہ انگلستان منتقل کر دیا کرتے۔ اس طرح ہندوستان کی دولت انگلستان منتقل کرنے کی رسم چل نکلی۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین نے ناجائز تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ریاستی درباروں سے منسلک صنع اور دستکار درباروں کے خاتمے کے ساتھ ہی معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ کمپنی نے ہندوستان کی صنعت و حرفت کو جان بوجھ کر تباہ و برباد کیا۔ ہندوستان میں تیار شدہ ریشمی کپڑا یورپی کپڑے کا مقابلہ کرتا تھا۔ بقول شیلڈن، انگلستان میں جو ریشمی کپڑا فرانس اور اٹلی سے درآمد ہوتا تھا وہ بند ہو گیا، اس لیے کہ بنگال کا ریشمی کپڑا فرانس اور اٹلی کے ریشمی کپڑے سے آدھے قیمت پر انگلستان پہنچ جاتا اور دونوں سے بہتر ہے۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی صنعت کو تباہ کرنے کی غرض سے اس پر زبردست ٹیکس عائد کر دیے، جس کے نتیجے میں ہندوستانی کپڑے کی برآمد گھٹ گئی۔ 1793 میں 32,45,745 پاؤنڈ کا کپڑا انگلستان برآمد کیا گیا، جبکہ 1849 میں یہ برآمد گھٹ کر 36,151 پاؤنڈ رہ گئی۔ نہ صرف ہندوستان میں تیار شدہ اعلیٰ کپڑے پر ٹیکس لگا دیے گئے، بلکہ ہندوستانی پارچہ بافوں پر بے پناہ مظالم کیے گئے، اور انہیں یہ پیشہ ترک کرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے انگوٹھے قلم کروا دیے گئے۔ عدالتی چارہ جوئی کے لیے اسٹیمپ ایکٹ نافذ کیا گیا، جس نے ہندوستانیوں کے لیے انصاف کے حصول میں مشکلات کے علاوہ ان کی معاشی دشواریوں میں اضافہ بھی کر دیا۔ فوری توجہ۔ 1852 میں انفیلڈ نامی ایک بندوق تیار کی گئی، جسے جنگ کریمیا میں پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا۔ 1856 में ये बंदूक हिंदुस्तान में भी राइज की गई। इस बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों के मुंह पर चर्बी का खोल चढ़ा होता था। कारतूसों के कारखाने में एक भंगी ने एक ब्राह्मण से पानी पीने का बर्तन मांगा। जब ब्राह्मण ने बर्तन देने से इनकार किया तो इस भंगी ने कहा कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि ब्राह्मणों और शूद्रों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि अब ऐसे कारतूस इस्तेमाल होंगे जिनमें सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है। ये अफवाह आनन फानन आग की तरह फैल गई और बकौल सर सैयद कारतूस के वाक़े ने मैगज़ीन के शताबे में आग लगा दी। जंग आज़ादी का आगाज़। अप्रैल 1857 में मेरठ में फ़ौज ने इन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। कंपनी ने मामले को खुशसलूबी से तय करने के बजाय बाकी सिपाहियों को 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी। इस पर रेजिमेंट के बाकी सिपाहियों ने भी बगावत कर दी और मई 1897 में तमाम शहर इसकी लपेट में आ गया और अवाम भी इस तहरीक में शामिल हो गए। सरकारी इमारात को आग लगा दी गई, टेलीफोन के तार काट दिए गए। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया और 11 मई को वहां पहुंचकर बहादुर शाह जफर की हुकूमत का ऐलान कर दिया। लखनऊ और कानपुर में भी आज़ादी की आग भड़क उठी। रानी झांसी, तांतिया तोपी, नाना साहिब, बख्त खान और अहमदुल्ला शाह ने अपने अपने महाज़ों पर बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया, लेकिन सिखों, गोरखों और दीगर वफादार तबकों की मदद से कंपनी ने जंग आज़ादी को नाकाम बना दिया। नाकामी के असबाब। हिंदुस्तानी अवाम कंपनी के हाथों किस कदर नाला थे, इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि ये तहरीक सिर्फ 3 हफ्तों के मुख्तसर अरसे में तमाम हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन मुंदरजा ज़ेल वजूहात की बिना पर यह तहरीक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। प्रोग्राम में तब्दीली। इनकलाबियों ने यह तय किया था कि जंग आज़ादी 31 मई 1857 को तमाम हिंदुस्तान में बैक वक्त शुरू की जाएगी, लेकिन कारतूसों के वाक़े से जंग मुकर्रा वक्त से पहले ही शुरू हो गई और यह जंग बैक वक्त तमाम हिंदुस्तान में शुरू करने का मंसूबा कामयाब ना हो सका। अगर ऐसा हो जाता तो कंपनी के लिए तमाम हिंदुस्तान को काबू में रखना नामुमकिन हो जाता। अक्सर अंग्रेज़ माहरीन मसलन मालेसन, विल्सन और वाइट ने इस हकीकत का एतराफ़ किया है कि अगर जंग आज़ादी बैक वक्त शुरू हो जाती तो कंपनी को इस पर काबू पाने में नाकामी का सामना करना पड़ता। सिखों की गद्दारी। सिखों ने जंग आज़ादी में अदम शिरकत के अलावा कंपनी को हर मुमकिन इमदाद मुहैया की। पटियाला की जंद, पंजाब की जंद और पटियाला समेत सिख रियासतों ने कंपनी को माली और फौजी इमदाद फराहम की। सर जॉन लॉरेंस के बकौल, अगर सिख और गोरखे हमारी मदद को ना आते तो हमारे लिए हिंदुस्तान पर दोबारा कब्ज़ा करना नामुमकिन होता। सिखों, गोरखों और पंजाब के मुस्लिम वफादार तबके के अलावा हिंदुस्तानियों की एक खासी बड़ी तादाद ने कंपनी को हिंदुस्तान पर दोबारा कब्ज़ा कराने में मदद दी। डब्ल्यू रसल ने लिखा है, अंग्रेज़ चाहे कितने ही बहादुर क्यों ना हों, अगर तमाम हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ हो जाते तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का नामोनिशान तक बाकी नहीं रहता। हमारे किलों की अंदरूनी फ़ौजों ने जिस तरह जी तोड़ कर अपने मकामात की हिफाजत की वो बिलाशुबा बहादराना थी, लेकिन इस बहादुरी में हिंदुस्तानी भी शरीक थे। अगर पटियाला और जिंद के राजा हमारे साथ दोस्ती ना निभाते और अगर सिख प्लाटूनों में भर्ती ना होते तो हमारे लिए दिल्ली का मुहासरा करना कतई नामुमकिन था। काबिल और मुस्तैद रहनुमा की कमी। मुजाहिदीन किसी एक सरबरा के तहत नहीं लड़ रहे थे और अगरचा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सरबरा मुकर्रर किया था, लेकिन इसकी उम्र के पेश नज़र ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो हिंदुस्तानियों को मुस्तैद क़यादत मुहैया कर सकेगा। फिर बहादुर शाह जफर के मसाहिबीन में बेशुमार लोग ऐसे मौजूद थे जिनका किरदार शको शुबे से बालातर नहीं था और वो दरपर्दा कंपनी से मिले हुए थे। जीनत महल और एहसानुल्ला खान का किरदार भी शको शुबे से बालातर नहीं था। ज़राए मवासलात पर कंपनी का कब्ज़ा। जंग आज़ादी में नाकामी का एक और सबब खबर रसानी और ज़राए नकल व हमल पर कंपनी का मुकम्मल कब्ज़ा था। एक अंग्रेज़ ने अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली में बगावत की खबर अम्बाला और दूसरी जगहों पर बजरिया तार पहुंचा दी। इससे कंपनी को तैयारी का मौका मिल गया। बकौल रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ہندوستان کو برقی تار نے بچا لیا۔ اقتصادی حالت، اقتصادی اعتبار سے ہندوستان کی حالت ناگفتگو تھی۔ جو ہندوستانی سپاہی بہادر شاہ ظفر کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو فوج کے لیے قرض لینا پڑتا تھا۔ اقتصادی مشکلات کی موجودگی میں سپاہیوں سے بے فکری سے لڑنے کی توقع رکھنا محض اپنے آپ کو فریب دینے والی بات تھی۔ ایک طرف تو کمپنی معاشی اعتبار سے ان خوشحال ترین علاقوں پر قابض تھی جنہیں ہندوستان کی شہرک کہا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس جن علاقوں میں انگریزوں کے خلاف جذبات سب سے شدید تھے، وہ مسلسل سیاسی بدنظمی، کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور اندرونی سازشوں کے سبب مزید کسی جنگ کے مصارف برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ نتائج: جنگ آزادی نے ہندوستانی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ مسلمانوں کی براہ نام حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور کمپنی کی بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا انتظام سنبھال لیا۔ کورٹ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف کنٹرول کو توڑ کر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے امور ہند کا تقرر عمل میں آیا۔ وزیر امور ہند کی مدد کے لیے ایک کونسل تشکیل دی گئی۔ جنگ آزادی کی یاد نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کو زندہ رکھا۔ مو جمعدار نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ جنگ آزادی نے انگریزوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس کی یاد نے پہنچایا۔ جنگ آزادی کے بعد برے صغیر کے مسلمانوں کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے آفات و مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک روا رکھا، اس کے متعلق ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے لکھا تھا کہ اگر کوئی سیاستدان دارالعموم میں سنسنی پیدا کرنا چاہے تو اس کو بنگال کے مسلم خاندانوں میں سے صرف ایک کے حالات کو بیان کرنا کافی ہوگا۔ جنگ آزادی نے ہندوستان میں مغل حکومت کے خاتمے اور برطانوی حکومت کے اقتدار پر مہر ثبت کر دی۔ چونکہ انگریزوں کو ہندوؤں سے نہ تو کوئی تاریخی اور نہ ہی مذہبی یا سیاسی پرخاش تھی، لہٰذا جنگ آزادی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں میں تو کوئی دشمنی باقی نہ رہی۔ اس کے برعکس انگریزوں نے مسلمانوں کا بحیثیت ایک قوم کے خاتمے اپنی سلطنت کے قیام کے لیے ناگزیر سمجھا۔ اس نازک دور میں جبکہ پوری مسلم قوم گردن زدنی سمجھی جا رہی تھی کہ کسی ہندوستانی کا اپنی قوم کی وکالت کے لیے میدان میں آنا اور اس کی حمایت میں اپنی قلم اور زبان کو جنبش دینا نہایت ہمت کا کام تھا۔ اس نازک اور اہم کام کا فریضہ سر سید احمد خان نے سر انجام دیا۔ سر سید احمد خان کے حالات زندگی: سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان دہلی دربار سے وابستہ رہ چکا تھا۔ آپ کے دادا سید ہادی کو عالمگیر ثانی نے جواد الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ آپ کے نانا خواجہ فرید الدین بھی ایک نہایت بااثر شخصیت تھے جنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ایران میں الچی مقرر کیا گیا تھا۔ سر سید کے والد کو اکبر ثانی کی طرف سے اعلیٰ عہدے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سر سید نے مروجہ روایت کے مطابق قرآن مجید گھر میں پڑھا۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ شاہ غلام علی نے ان کی رسم بسم اللہ ادا کی تھی۔ گھر پر ہی اپنے ماموں سے حساب کی مروجہ، درسی کتب اور ایک خاندانی حکیم غلام حیدر خان سے طب کی ابتدائی کتب بھی پڑھیں۔ انہیں اس دور کی علمی مجالس میں شرکت کا موقع بھی ملا جہاں انہیں صحبائی، مرزا غالب اور آزردہ جیسی شخصیتوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ سر سید کی تعلیم اور تعمیر اخلاق و کردار میں ان کی والدہ کو بہت دخل حاصل تھا۔ سر سید کی والدہ نے ان کی تربیت کس نہج پر کی، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سر سید نے ایک نوکر کو تھپڑ دے مارا۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سر سید کو گھر سے نکال دیا اور اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک کہ سر سید نے اس نوکر سے معافی نہیں مانگی۔ 1838 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے ملازمت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سر سید نے اپنے خالو سے، جو اس وقت دہلی میں صدر امین کے منصب پر فائز تھے، کچہری میں کام سیکھنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر سر سید نے وہاں کام سیکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہیں سر رشتہ دار مقرر کر دیا گیا۔ फरवरी 1839 में वो कमिश्नर के दफ्तर में नायब मुंशी मुकरर हुए। 1841 में फतेहपुर सीकरी में मुंसिफ के ओहदे पर फायज हुए। 1846 में इनका तबादला दिल्ली कर दिया गया। 1850 में इन्हें रोहतक में सब ऑर्डिनेंट जज मुकरर किया गया, जहां से उन्हें 1855 में बिजनौर तब्दील कर दिया गया। अप्रैल 1857 में इन्हें तरक्की देकर सदरुल सदूर बना दिया गया। 1867 में इन्हें अदालत खुफिया का खफीफा का जज मुकरर किया गया। यहाँ पर पार्ट 1 का अख्तिताम होता है। मज़ीद रिकॉर्डिंग सुनने के लिए पार्ट 2 समाप्त फरमाइए।